پہلے کرواؤں گے بعد میں. بہرحال آپ سے درخواست ہے کہ صحت یابی مظہر علی کے لیے دعا کریں. ان کو ڈائلسس ہو رہا ہے اور یہ انہیں اسکاؤٹس کے اراکین میں سے ہیں جو یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں. سید الشہدا کی خدمت کے لیے آتے ہیں. یہ نوجوان بچہ ہے ہمارا. یہ اور اس طرح کے دوسرے مریض جو بھی ہیں دعا کریں. آپ فرش اعضا پر ہیں. ویسے دعا کا مناسب وقت اس وقت ہے کہ جب انسان گریا کر چکا ہو سید الشہدا پر اور قلب اور دل اس کا روح متصل ہو چکی ہو عالم بالا سے. اس وقت بھی یاد رکھیے گا, لیکن میں پہلے اس لیے کروا رہا ہوں کہ اس وقت شاید بھول نہ جاؤ. تو مظہر علی صاحب کے لیے آپ دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم بحق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, کیونکہ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ جب مشکلات اپنی آخری حد پر پہنچ جائیں تو ہماری مادر گرامی فاطمہ زہرا سے مدد مانگو. بہرحال چھٹے امام کا قول ہے کہ آخری مرحلے پر جب مشکلات پہنچ جائیں تو ہماری مادر سے, ہماری مادر گرامی سے مدد مانگو. اور ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے شہید علی حسین ابن اظہر علی کے لیے. ایک درود بھیج دیجیے ایک مرتبہ جناب سے. خدا جانتا ہے کہ ان مجالس کی, ان اشکوں کی, جو قدم آپ کے اٹھ رہے ہیں اس کی کیا قدر و قیمت ہے. دعا کیجیے کہ پروردگار عالم آپ کی اجازت داری ہے اس کے صدقے میں مجھ سے بھی ذکر کو قبول فرما لیں. اور جس طرح تمام ذاکرین جہاں جہاں بھی ہیں دنیا میں, جس گوشے میں بھی ہیں, کوئی کچھ نہیں جانتا کہ شاید وہ ذاکر کہ جو اٹک اٹک کر مصائب پڑھے, جس کی مجلس کو کوئی سننا گوارا نہ کرے, قیامت میں سید الشہدا کہیں کہ میرا ذاکر یہ ہے اور رب اللسان منطق اللسان قسم کے تمام فصاح بلاغا, یہ مالک کل وہ ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بقیہ ذاکروں کی توہین کر رہا ہوں. میں سید الشہدا کی ولایت کا احاطہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جس کو چاہیں قبول کریں, وہ جس کو چاہیں رد کر دیں. کیا مجمع اور کیا ذاکر, بڑا ذاکر چھوٹا ذاکر, سب ذاکر ہیں. مجھ سے پہلے ابھی انہوں نے ذاکری کی, اب میں ذاکری کر رہا ہوں. 20 سال پہلے کوئی ذکر کر رہا تھا, آج میں کر رہا ہوں. 20 سال بعد کوئی اور کرے گا. جو چیز باقی رہے گی وہ پنجتن کا نام ہے, سید الشہدا کی کرامتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه. عزیزان گرامی، سنت نبوی اور اس کی تجلیات کے حوالے سے اور اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. ابھی تک گفتگو اپنے جو نتائج گفتگو کے ہوتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچی ہے گفتگو ہماری. ابھی اس وقت ایک سلمان بھیجی محمد پریشان آرام سے رہے گفتگو ابھی تک اپنے تمہیدی مراحل میں ہے اور میں نہیں جانتا کہ میری بات کس حد تک واضح ہو رہی ہے واضح نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال کچھ باتیں انسان مجمع کے سامنے کرتا ہے پنجتن و چارگا معصومی کی محبت کے بلبوتے پر، وہ آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے اگرچہ میرا بیان کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہو. سنت، آپ نے یقیناً تمام حضرات کے ذہن میں یہی ہوگا جو رسول خدا نے کام کیا، طور طریقے، جو اعمال افعال آپ نے انجام دیے اسے سنت کہتے ہیں، لغت میں بھی یہی ہے اور علم فقہ میں بھی اسی طرح سے گفتگو کی جاتی ہے. علم اصول فقہ میں بھی تقریباً یہی بات ہے، مفسرین بھی یہی کہتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ سنت کے سلسلے میں ایک نئے چیپٹر کو، ایک نئے باب کو کھولا جائے کہ بہرحال اگر فلاں واقعہ پیش آتا تو رسول گرامی اسلام اس موقع پر کیا کام کرتے. اسے کہیے آپ سنت تقدیری یا تعلیقی، یعنی اگر ایسا ہوتا تو ختم مرتبہ کیا کرتے، جو کرتے وہ سنت ہوتی یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، زمانے نے مہلت نہ دی، زندگی نے مہلت نہ دی رسول گرامی اسلام کو، آن حضرت کو، ان کی زندگی ظاہری 10 ہجری میں ختم ہو گئی. تو سوال یہ ہے کہ اگر ہوتے وہاں تو کیا کرتے، اور ایک سیدھی سادھی بات کر دوں، اگر رسول گرامی اسلام میدان کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے. اب دیکھیے ایک سیدھی سی بات، اس معاشرے کی، بر صغیر کے معاشرے کی، اور جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں میں، کہ دیکھیے صغیر لگینی اہل سنت برادران نے بھی لگائی ہے اور اہل تشیع برادران نے بھی صغیر لگائی ہے پانی کی. کیوں لگائی ہیں؟ بہت سیدھا، سمپل اور بہت ہی سطحی ایک مسئلہ ہے، موضوع ہے، سب جانتے ہیں. کیوں لگائی ہیں؟ اس لیے لگائی ہیں کہ کربلا میں شہداء پیاسے دنیا سے گئے، تو لشکر یزید والے بھی کچھ پیاسے مرے ہوں گے. میدان جنگ ہے، تلواریں چل رہی ہیں، کارزار ہے، گھمسان کا رنگ پڑا ہے. جب تلواریں چل رہی ہیں اور لشکر کے لشکر مسلسل آ رہے ہیں تو دشمن دونوں فریقوں کو پیاس لگتی ہے، وہ بھی مرے ہوں گے، وہ بھی شہید ہوئے، لیکن منسوب ان سے کیا جاتا ہے. اچھا، سوال اب آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ سبیلیں اگر لگائی جائیں تو 1400 سال پہلے وہ واقعہ کہ جس کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ حسین ابن علی اور ان کے لشکر کے ساتھی پیاسے شہید ہوئے، کیا ان سبیلوں کے لگانے کی وجہ سے اس واقعے میں یہ لکھا جائے گا کہ نہیں وہ پیاسے شہید نہیں ہوئی کیونکہ اب آج سے آپ نے سبیلیں لگانی شروع کر دی. توجہ کر رہے ہیں سر کے لوگ، واقعہ تو ہو گیا، پھر ان سبیلوں کا کیا مقصد ہے، ان سبیلوں کا معنی کیا ہے؟ یعنی معنی یہ ہے کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم ان کی طرف ہوتے کہ جنہیں پیاسا رکھا گیا، جن پر پانی بند کیا گیا. تو میرا کوئی سنی یا شیعہ بھائی یہ نہ سمجھے کہ ہم کربلا میں نہیں تھے، حسین کا ساتھ نہ دے پائے. تم یہ سبیلے لگا کر اب بھی حسین کا ساتھ دے رہے ہو، اور ہر عمل کا مرکز رسول گرامی اسلام کی ذات ہے، یعنی سبیل لگانے والا، چاہے وہ بوری فرقے سے ہو، اسماعیلی آغا خانی ہو، 12 امامی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، یہ فرقے تو آپ نے بنائے نا، خدا تو دلوں کو دیکھ رہا ہے. جو بھی ہو، جس فرقے کا ہو، شیعوں کے جس فرقے سے تعلق رکھتا ہو، شش امامی ہو، 12 امامی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، حضور جو لڑنا ہے آپ لڑتے رہیے، خدا تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون حسین کو نظر میں رکھ کے سلیم بنا رہا ہے. تو توجہ کیجئے گا، یہاں پر سب کی ذات کا مرکز، تمام اعمال کا مرکز رسول خدا کی ذات ہے. یعنی آج سبیل لگانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم یہ جانتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر آپ کربلا میں ہوتے تو حسین ابن علی کو پانی پلانے کی کوشش کرتے، کیونکہ آپ وہاں پانی پلاتے اگر ہوتے، یہ سنت تقدیری ہے، یہ سنت تعلیقی ہے، اگر وہاں ہوتے تو یہ کام کرتے، آپ نہ تھے تو نہ کر سکے، اب ہم یہ کر کے دکھلا رہے ہیں۔ اچھا یہ سنت تاریخی اور سنت تقدیری، مولانا آپ نے ایک نئی پھل جڑی چھوڑی، کوئی صاحب کہہ سکتے ہیں، مزید واضح کرو۔ یہ تو ایک آپ کے معاشرے کی ایک سیدھی سادھی بات تھی۔ سیدی شہدا کا ایک مشہور جملہ ہے بڑا، جو تاریخوں میں ملتا ہے، اور محققین کے بغل کہ سب سے پہلے یہ جہاں تک میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ تاریخ ابن عاصم کوفی میں ملتا ہے، وہاں یہ جملہ کہ سیدی شہدا نے فرمایا کہ دیکھو میں کسی فساد جھگڑے کے لیے نہیں جا رہا، نیلم اخروج اشرم ولا بطرا، میں کسی فساد جھگڑے کے لیے نہیں جا رہا، لاہو لائب کے لیے نہیں جا رہا، انم خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں جا رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ اچھا اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ سید شہدا نے بیعت نہیں کی، مکے سے مدینے سے مکے کیوں آئے اور مکے سے کوفے کی جانب گئے، رکے، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ اور میں یہ جو جا رہا ہوں نا، سید شہدا نے فرمایا اسیرو بے سیرت جدی و ابی، اور یہ جو میں جا رہا ہوں تو اس سلسلے میں میں جو میری میرا سلوک ہوگا، جو میرا برتاؤ ہوگا، جو مجھ سے اعمال میں جو انجام دوں گا، اس میں میں اپنے جد رسول اللہ اور پدر گرامی مولا کائنات کی سیرت پر عمل کروں گا۔ یہ جملہ مشہور ہے، بینرز پہ لگا ہوا ہے، ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جملہ موجود ہے۔ اچھا ایک سوال ہے سید شہدا کی بارگاہ اقدس میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہ مولا یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا اور والد گرامی کی سنت اور سیرت پر عمل کروں گا، تو یہ تو اس وقت سمجھ میں آئے گی بات کہ جب مولا کائنات کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہو اور مولا کائنات نے یہی قدم اٹھایا ہو جو حسین نے اٹھایا، رسول خدا کے ساتھ کربلا کے واقعے کی طرح کوئی واقعہ پیش آیا ہو کہ جہاں پر رسول خدا نے یہی قدم اٹھایا ہو کہ جو حسین اٹھا رہے ہیں، تبھی تو صحیح ہوگا حسین ابن علی کا یہ جملہ کہ میں اسی انداز سے وہی کام کروں گا جو میرے نانا اور بابا نے کیا۔ اگر رسول خدا نے فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کبھی حج نہ کیا ہوتا، کبھی حج نہ کیا ہوتا، کیا ایک دفعہ کیا، فرض کیجئے، اور اگر حسین یہ کہتے کہ میں اسی طرح سے حج کروں گا جس طرح سے میرے نانا اور بابا نے حج کیا، تو ہم یہ سوال کر سکتے ہیں سید الشہداء کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے، مولا آپ کے پدر گرامی اور آپ کے جد امجد نے تو حج کیا ہی نہیں، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اسی طرح سے حج کروں گا جس طرح سے میرے بابا نے حج کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے لیے ضروری نہیں کہ ہو بہو، بڑی توجہ کیجیے گا، یہ غلط جملہ بھی سمجھا جا سکتا ہے اور صحیح بھی، ضروری نہیں کہ واقعات ہو بہو ہماری نظروں میں ویسے ہی ہو تو ہم کہیں کہ سنت ہے، اور اگر وہ اس انداز کے واقعات پیش نہ آئیں تو ہم کہیں یہ سنت نہیں ہے۔ نہیں، یہ سنت پر جو شخص عمل کر رہا ہے اس کے مرتبے کو دیکھ کر اس بات کا تعین ہوگا کہ آیا یہ سنت پر چلا یا نہ چلا۔ اگرچہ عام انسانوں کی آنکھ یہ دیکھ کر کہے کہ بھائی اس سلسلے میں تو رسول کی سنت سے کوئی مثال ہی نہیں ملتی، حسین نے کیسے کہہ دیا کہ میں سنت پر چل رہا ہوں، یہ حسین کے مرتبے کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ دنیا والوں کی آنکھوں سے لاکھ سنت رسول کا وہ پہلو چھپ جائے، حسین کی نگاہیں کچھ دیکھ رہی ہیں۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے کہ سیرت آئمہ کو بڑا بہت عجیب انداز سے مس کر کے پیش کیا جا رہا ہے، بر صغیر کا ایک بہت بڑا علمی چہرہ، بہت بڑا علم کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، اور یوں کہا جائے کہ بر صغیر کا شاید آخری علمی چہرہ اور آخری وہ وارث اور یادگار جو نجف کی تھی، قبلہ علامہ سید علی نقوی نقن صاحب، ان کا ایک جملہ مناسب تو نہیں لگتا لیکن کہ کسی کا نام لیا جائے ممبر سے، لیکن جملہ اچھا ہے، میں پیش کر دیتا ہوں کہ دیکھیے فرمانے لگے کہ جس کو من و ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں, جس کو کوئی ہلڑ بازی کرنی ہوتی ہے وہ امام حسین کا نام لے کر سیرت کو مس کر کے ہلڑ بازی کرتا ہے, اور جسے گھر میں بیٹھنا ہوتا ہے وہ سیدنا و مولانا امام حسن مشتبہ کی سیرت کو مس کر کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے. کہا کہ فرمایا کہ نہ حسین کی سیرت یہ ہے کہ جس پر تم عمل پیرا ہو, نہ حسن کی سیرت یہ ہے جس پر تم عمل پیرا ہو, نہ تمہاری ہلڑ بازیوں کی ضمانت امام نے دی ہے, نہ تمہاری بزدلی کی ضمانت امام نے دی ہے. امام کی سیرت ان سب سے کہیں بالا تر ہے. ہر شخص جو راہگیر ہے, چل رہا ہے, پھر رہا ہے, جسے یہ نہیں پتا کہ وضو میں چہرہ دو دفعہ دھوتے ہیں یا تین دفعہ, اسے حق کیا ہے کہنے کا کہ میں امام کی سیرت پر چل رہا ہوں. تو میں یہ پوچھوں گا کہ دیکھیے حضور یہ بتائیے کہ کب واقعہ کربلا کی طرح کا کوئی واقعہ امیر المومنین کے ساتھ پیش آیا, رسول کے ساتھ پیش آیا, کہ جس کے بارے میں, جس کے جواب میں امام حسین یہ فرمائے کہ میں اپنے نانا اور دادا کی, نانا اور والد کی سیرت پر چل رہا ہوں. اچھا, اگر سیرت کو مان لیا جائے تو سیرت کے کس پہلو پر عمل کیا سید الشہداء نے؟ ایک سیرت کا پہلو یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی رسول خدا نے مکے میں پہنچ کر لشکر کے ساتھ, اصحاب بگڑ گئے, مختلف جملے تاریخ نے نقل کیے, کسی کو رسالت پر شک ہو گیا, کوئی ناراض ہو گیا, کوئی پریشان ہو گیا, مختلف مسائل پیش آئے, یہ تاریخ نے لکھا. اور ایک مقام وہ تھا کہ 313 افراد سامنے ہزار افراد لڑ گئے, کارزار پڑا, گھمسان کا رن پڑا, بدر کی جنگ ہوئی, لشکر اسلام کو فتح ہوئی. وہاں 10,000 کا لشکر تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر, یا 10,000 سے کچھ کم کا. بقول کسی مورخ کے, میرے جملے نہیں ہے, خاکم بدن نعوذ باللہ, رسول خدا نے دب کر صلح کر لی. یہاں 313 تھے, یہاں دبنے کی جگہ تھی, آگے بڑھ کے جنگ کر لی. تو حسین بن علی سے پوچھیں گے کہ مولا آپ کے نانا کی سیرت میں دو پہلو نظر آتے ہیں. جب جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا, جبرین نے کہا کہ دیکھو فقط مات ناصرک اخرج من اخرج من مکہ, اے محمد تمہارا مددگار مر چکا ہے, مکے سے نکل جاؤ. تو مکے سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, فرمانا کیا چاہتے ہیں یا سید الشہداء؟ سنت کا کون سا پہلو, سیرت کا کون سا پہلو؟ وہ پہلو کہ جب مکے سے باہر آ گئے ہجرت کی ظلم کی خاطر, ظلم سے بچنے کے لیے, یا دعوت دی مدینے والوں نے, یا سنت اور سیرت کا وہ پہلو کہ جب 313 تھے اور آپ نے جنگ کر لی, یا سیرت اور سنت کا وہ پہلو کہ جہاں کئی ہزار پر لشکر مشتمل تھا ختمی مرتبت کا, لیکن وہاں صلح کی؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں ہزاروں پر لشکر ہے لڑ دیجئے, جہاں 313 ہے گھر میں ٹک کر بیٹھیے. اچھا, مولا کائنات کی سیرت کا کون سا پہلو کہ جب 25 برس خاموش رہے وہ پہلو, یا جب جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات کے لشکر کے سپاہیوں نے علی ابن ابی طالب پر تلوار تان لی اور کہا کہ دیکھو مالک اشتر کو بلا کر لاؤ علی واپس, تو جب بھیجا مولا کائنات نے اپنے قاصد کو مالک کے پاس کہ جاؤ مالک کو بلا کر لاؤ, جب وہ قاصد گیا اور مالک سے کہا کہ مالک علی ابن ابی طالب بلا رہے, کہا کہ اس وقت بلا رہے ہو؟ ایک گھوڑے کی چھلانگ کے برابر فتح ہم سے دور رہ گئی ہے. آئے واپس, کہا کہ مولا مالک نے یہ جواب دیا ہے, مالک کے جملے, بے قدوت الفرس, گھوڑے کی چھلانگ کے برابر فتح دور رہ گئی ہے, دو لمحوں کی مہلت دو, ابھی قصہ پورا پاک کر کے آ جاؤں گا اور صاف کر کے. گئے, پیغام دیا کہ مالک آنے پہ تیار نہیں. کہا کہ اگر علی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مالک سے کہو فوراً آئے. دوبارہ گئے مالک کے پاس, کہا کہ اگر اپنے مولا کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً واپس آؤ. مالک وہیں سے پلٹ کر آ گئے. تو یہ سیرت امیر المومنین کی حجت ہے ہمارے سامنے کہ جب تلواریں تان لی گئیں مولا کائنات پر تو آپ نے مالک کو واپس آنے کا حکم دیا, پسپا ہونے کا حکم دیا. کیا یہ بزدلی کی وجہ سے تھا؟ بھائی قرآن میں علی ابن ابی طالب کی بہادری کی شان میں کتنی ہی آیتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی سیرت سنت کے سائے میں چل رہی ہے. یہ فیصلہ کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ علی نے کب, کہاں, کیوں, کیسا فیصلہ کیا. سید الشہداء کی سیرت کے کس پہلو پر عمل کریں گے آپ؟ وہ وقت کہ جب صفین میں آپ پیچھے ہٹ گئے, یا وہ وقت کہ جب نہروان میں آپ نے تحتیخ کیا؟ کون سی جنگ پر چلیں گے, کس مرتبے پر آئیں گے؟ 25 سال علی ابن ابی طالب مدینے میں رہے, کوئی سیاسی بات نہیں کی, کوئی سیاسی کام نہیں کیا, بڑے اچھے طریقے سے بہترین مشورے دیے. اور جب مولا کائنات سے کہا گیا کہ یا علی آپ کے دور خلافت میں کتنے آشوب بپا ہوئے, کتنے فتنے ہوئے, دیکھیے گزشتہ خلافتیں کیسی, تو مولا کائنات نے بڑا عجیب جواب دیا کہ دیکھو خلافت مشورے کے ذریعے چلتی ہے, جو مجھ سے پہلے تھے انہیں مجھ جیسا مشیر ملا اور مجھے تم جیسے ملے. تو یہاں پر توجہ کیجیے گا کہ علی ابن ابی طالب کو مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. مولا کائنات فرمانا چاہتے ہیں کہ میں جو تمہیں حکم دیتا ہوں تم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے, اور کہا کہ تم نے میری اتنی نافرمانی کی کہ حتی یقال ان علی ابن ابی طالب رجل شجاع, تم نے میری اتنی نافرمانی کی کہ یہ کہا جانے لگا دشمن کے لشکر میں کہ علی ابن ابی طالب رجل شجاع ہے, مرد شجاع ہے, ولیکن لا علم له بالحرب, لیکن جنگ کرنا نہیں جانتا. کہا ہیہات ہیہات, میرے بارے میں یہ لوگ کہنے لگے کہ مجھے جنگ کرنا نہیں آتی, مرحبا انتر کو زمین کس نے چٹائی تھی. لشکر اسلام پسپا ہو کر جب آ جاتا تھا کوئی نہ جا پاتا تھا تو کس نے کس کو بھیجا رسول خدا نے, مجھے میرے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ مجھے جنگ کے رموز و اسرار نہیں آتے, تمہاری وجہ سے کہا جانے لگا. کہا کہ لیکن کروں تو کیا کروں, لا رایا لمن لا یوتا, وہ شخص کی جس کی اطاعت نہ کی جائے اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو بہرحال جس سنت کے بارے میں اگر یہ بات واضح ہو چکی ہو تو سنت کے کس مرحلے پر آپ عمل کریں گے اور کس پہلو پر عمل کریں گے, کس ڈائمنشن سے عمل کریں گے, کس اینگل سے, کس زاویہ نگاہ سے اس پر عمل کریں گے. اس کا مطلب ہے یہ بات سامنے آ گئی کہ سنت صرف مجموعہ نہیں ہے ان چیزوں کا کہ جنہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, نفس رسالت سے ایک اتصال بھی ضروری ہے. یہ جو میں نے کہا نفس رسالت سے اتصال, روح رسول سے اتصال ضروری ہے. آج اس کو میں انشاءاللہ بحول قوہ الہی واضح کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے تو یہاں تک بات یہ واضح ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام کی کس, آج کہا جاتا ہے امام حسین کی سیرت پر عمل کیجئے, امام حسین کی سیرت پر عمل کیجئے. اچھا صاحب کس سیرت پر عمل, کس سیرت پر عمل کریں؟ حسین ابن علی نے کیا کیا, جنگ کرنے آئے. حضور سید الشہداء جنگ کرنے نہیں آئے تھے, جنگ تھوپی گئی تھی. فرق ہے اس میں, سید الشہداء کا اول سے شروع سے مدعا یہ ہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا, میں بیعت نہیں کروں گا, اور اس کے لیے مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دوں گا, مکے جانا پڑے چلا جاؤں گا, حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑے تبدیل کر دوں گا, کوفے کی طرف جاؤں چلا جاؤں گا, میں بیعت نہیں کروں گا. اگر تمہاری نظر میں میری بیعت کی اتنی ہی اہمیت ہے, بڑی توجہ کیجیے گا, اگر تمہاری نظر میں میری بیعت کی اتنی اہمیت ہے کہ بغیر میری بیعت کے تمہاری خلافت کی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہوگی, تو دیکھو میں بیعت نہیں کر رہا. اب دیکھو جس خلافت کے ساتھ سید الشہداء کی بیعت نہ ہو اس کا حشر تم خود دیکھ لینا. اگر میں اتنا اہم انسان ہوں کہ میری بیعت کے ذریعے, بڑی ایک باریک تقنین اور مقننہ کے حوالے سے اب یہ گفتگو تھوڑی سی چلی جائے گی, اگر میری بیعت تمہاری خلافت کو مشروعیت اور جسٹیفیکیشن بخشے گی تو دیکھو میں بیعت نہیں کر رہا, اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں تو مجھ سے بیعت کے طلبگار کیوں ہو. بھائی تین آدمیوں سے بیعت مانگی گئی تھی, لیکن جو دباؤ سید الشہداء پر ڈالا گیا وہ ان دونوں پر نہیں ڈالا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید بھی جانتا تھا, عبیداللہ ابن زیاد بھی جانتا تھا, عمر سعد بھی جانتا تھا کہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو گویا ایسا ہے جیسے رسول نے بیعت کر لی. اور حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ فاسق کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کبھی نہیں رکھیں گے. جس طرح سے دشمن جانتا ہے کہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو گویا رسول نے بیعت کر لی, حسین بھی جانتے ہیں کہ اگر میں نے بیعت کر لی تو گویا رسول نے بیعت کر لی, اور جب رسول نے بیعت کر لی تو 124,000 پیغمبروں نے بیعت کر لی اور کہا کہ دیکھو تجھ جیسے فاسق کی مجھ جیسا بیعت کرے گا. حسین یہ کہہ رہے ہیں میں بیعت نہیں کروں گا, میں بیعت نہیں کروں گا, تم جنگ کرنا چاہتے ہو, دیکھو میں نے حر سے جنگ نہیں کی, میں بیعت نہیں کر رہا. جنگ کرنی ہوتی تو میرے ساتھیوں نے کہا تھا وہاں پر کہ مولا 1,000 لوگ ہیں ابھی پل پڑے ان پر تو گاجر مولی کی طرح تہدیخ کر کے رکھ دے. کہا کہ جنگ نہیں کرنی. 2 محرم کو کربلا میں آئے, کہا مولا ابھی لشکر بہت تھوڑا ہے حملہ کر لیجیے. کہا مجھے جنگ ہی نہیں کرنی, میں بیعت نہیں کروں گا. بڑی توجہ کیجئے گا اس بات پر، مجھے بیعت نہیں کرنی. کہا کہ اچھا، 6 محرم 7 محرم لشکر بڑھتا گیا، 30,000 تک پہنچ گئی تعداد، کم سے کم 30,000 ہے اور زیادہ سے زیادہ اس سے کہیں لکھی ہے. اب مجھے تاریخی واقعہ 30 یا 40 یا 50 جتنی بھی ہو، اگر حسین کا ارادہ ہو جائے تو 30 کروڑ بھی ہو تو کچھ نہیں، اور اگر حسین کا ارادہ نہ ہو تو جو چاہو کر لو. تو 30 کروڑ، 30 لاکھ، 50,000، یہ سب دنیا والوں کی گنتیاں ہیں. جس کی انگلی کے اشارے سے امر الہی چلے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں. وہ پابند امر الہی ہے. 30 40 50 کے پھیرے میں پڑھ کر تم کبھی خوفزدہ ہو جاتے ہو، اپنی تعداد کثرت کے ساتھ دیکھتے ہو، خوش ہو جاتے ہو. جس کے پاس خدا ہے اسے گنتی کی ضرورت نہیں. کیا مجھے بیعت نہیں کرنی؟ بات پھر میں دوبارہ گھوم کے آؤں ابتدا میں جو میں نے عرض کی، کہ دیکھیے یہ بات کہ حسین بن علی کی سیرت کے کس پہلو پر عمل کریں گے. جب دار الامارہ میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا، واپس آ گئے، بھائی شہید ہو جاتے اگر شہادت مقصد تھی، اس انداز سے شہادت مقصد تھی، مکے میں شہید ہو جاتے. اسلام کی شاید پہلی اور آخری شخصیت ہوتی نواز رسول خاندان نبوت کی کہ جو خانہ کعبہ میں شہید ہوتی، ہو جاتی، وہاں شہید نہیں ہوئے، وہاں سے نکلے باہر. میں بیعت نہیں کروں گا. تم اب تلوار سوت کر میرے خلاف آ رہے ہو مجھ پر، تو دیکھو اب دفاع مجھ پر کرنا ضروری ہے. حسین مظلوم ضرور ہے، لیکن ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے گا. تم حملہ کرو گے، ہم دفاع کریں گے، لیکن ہم حملے میں پہل نہیں کریں گے. نقطہ سارا یہ. تو کس سیرت کے کس پہلو پر عمل کیا جائے؟ سید الشہداء کی سنت کے کس پہلو پر عمل کیا جائے؟ وہ مقام کہ جب مدینہ میں جناب سید الشہداء بیعت سے انکار کر کے گھر پہ واپس آ گئے، یا راتوں رات مدینہ کو چھوڑ کر مکے چلے گئے، مکے سے دوبارہ کوفے کی جانب آ گئے، کس بات پر عمل کریں گے سید الشہداء کی؟ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین ابن علی نے ہمیں سکھایا ہے کہ صاحب حق بات پر جان دے دی جائے. اگر حسین ابن علی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ حق بات پر جان دے دی جائے، تو مجھے بتائیے کہ جب مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ جب مدینے میں یزید کی جانب سے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، قبر رسول کی توہین کی گئی، مسجد نبوی کی توہین کی گئی، سید سجاد مدینے میں تھے یا نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو بتائیے تاریخ میں کہ سید سجاد نے اس حملے کے مقابلے میں تلوار اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ اگر حسین ابن علی یہ بتلا کر گئے ہمیں کہ جہاں پر جو غلط بات ہو رہی ہے بس سر دے دو، اپنا کٹوا دو سر، تو اس منطق کی سب سے پہلی خلاف ورزی خاکم بدہن معاذ اللہ سید سجاد نے کی. اگر یہ کہا جائے کہ حسین ابن علی کی منطق جان دینے کی منطق ہے، حسین ابن علی کی منطق سر کٹا دینے کی منطق ہے، تو سب سے پہلے نعوذ باللہ معاذ اللہ جو اس منطق کے خلاف ہمیں شخصیت اور ہستی نظر آتی ہے وہ جناب سید سجاد ہیں، جناب زینب ہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں. یہاں تک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت صرف وہ چیز نہیں ہے کہ جو کسی پیغمبر نے یا امام نے کام کیا اسے دیکھ کر آپ فلاں کام اس انداز سے کر دیں. سنت کا دائرہ اس سے کہیں وسیع ہے. ایک درود بھیجی محمد علیہ وسلم. تو ختمی مرتبہ کی سنت کی بات ہو رہی تھی، کس سنت کے اوپر چلیں گے؟ یعنی میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا والوں کی نظروں سے اگر کوئی چیز چھپی رہے، دنیا والے یہ کہیں کہ ہمیں تو رسول کی سنت میں، علی ابن ابی طالب کی سنت میں واقعہ کربلا جیسا کوئی واقعہ نظر نہیں آتا، اور واقعہ ہے بھی نہیں. کربلا کا واقعہ نہ صرف یہ کہ مولا کائنات اور امیر المومنین اور رسول خدا، بلکہ تمام انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سید الشہداء کے واقعے کی طرح کوئی بھی واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ سید الشہداء کے مرتبے کے ہم پلہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں. اگر کوئی رسول کی ہم پلہ ہو سکے گی تو سید الشہداء کے ہم پلہ بھی ہو سکے گی. جب کوئی ہستی حسین ابن علی کے ہم پلہ ہے ہی نہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انداز سے حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، اس انداز سے شہادت کے اس مرتبے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. جب پہنچ ہی نہیں سکتا تو دیکھیے، جب شہادت کے اس مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا تو سید الشہداء کا لفظ صرف اور صرف مخصوص ہو گیا ہے حسین ابن علی سے. اب یہ دعویٰ ہے میرا، دلیل میں نے نہیں دی ہے، انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں جا کر میں اس پر بھی گفتگو کروں گا، لیکن سنت کی اگر بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی تو اب ذرا دوبارہ موضوع سے مرتبط کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں. مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ نے برطانوی پروفیسر کا ایک حوالہ دیا تھا اور اس کے بعد بات کہیں کی کہیں چلی گئی اور بات رہ گئی، تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہاں پر جب اول مسلمین کہا رسول خدا نے کہ انا اول المسلمین، تو وہاں پر ٹائم فیکٹر تھا یا نہیں تھا، وقت تھا، زمان تھا یا نہیں تھا، مکان تھا یا نہیں تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایک برطانوی پروفیسر نے کہا ہے کہ خاتون پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کوئی 20 یا 30 سال سے فلسفے کے